الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ چند جمعات سے اس امت میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور وہ کیوں ہیں اور اس میں ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آج کی اس نشست میں بھی اسی سے متعلق، اسی سلسلے کی آگے کی کڑیاں انشاءاللہ کچھ پیش کرنے کا ارادہ ہے. بنیادی سوال یہ عوام الناس کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ جب دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیثوں کا ذخیرہ اور کتابیں ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو پھر ہمارے مسائل میں اختلاف کیوں ہیں؟ علماء، کچھ علماء ایسی بات ایک بات کہتے ہیں، کچھ علماء اس کے اگینسٹ دوسری بات کہتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک متواترات اور قطعیات کا اور دوسرا ظنیات کا. اس متواتر اور قطعی کیا ہوتا ہے اور ظنی کیا ہوتا ہے، یہ امور کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں عرض کیا گیا. پھر آگے عرض کیا گیا کہ جو اختلافات ہوتے ہیں یا جس کو گوارا کیا جاتا ہے اور جس باب میں اختلاف ہونے پر برا نہیں سمجھا جاتا، اس کو تفرقہ نہیں سمجھا جاتا، وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ جو امور دین کے ظنی ہیں، ایک سے زیادہ باتوں کی اس میں گنجائش ہے، ایک قرآن و حدیث کی ایک آیت یا ایک فقرے کا ایک سے زیادہ مطلب نکالا جا سکتا ہے، اور جو یہ مطلب نکال رہے ہیں وہ اس مطلب کے نکالنے کا علم اور صلاحیت و استعداد رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں تقوی طہارت کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ علم کے اندر بھی کمال رکھتے ہیں، اور وہ بھی اجتہادی علم کے اندر، تو پھر ایسے لوگوں کے اختلاف کرنے کو امت میں فرقہ نہیں سمجھا جاتا، فرقہ واریت نہیں سمجھا جاتا، پھوٹ ڈالنا نہیں سمجھا جاتا. ایسے امور میں، ظنی امور میں، اختلاف کے مٹ جانے کی خواہش کرنا ناممکن بات کی خواہش کرنا ہے. ظنی امور میں، دین کے ظنی امور میں یہ خواہش کرنا، یہ چاہنا کہ سارے اختلافات مٹ جائیں، سب ایک موقف پہ آ جائیں، یہ خواہش کرنا ناممکن بات کی خواہش کرنے کے برابر ہے. اس لیے کہ دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بات ایسی ہو جس میں ایک سے زائد بات کا امکان پایا جاتا ہو اور وہ بات 10 لوگوں کو معلوم ہو اور وہ سب 10 کے 10 لوگ علم اور بنیادی عقل رکھتے ہوں اور دیانتدار ہوں، تو اس بات کے سمجھنے میں اور مطلب بتانے میں متفق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں اختلاف ہوگا اور ضروری طور سے ہوگا، اور اس اختلاف کا ہونا ہی عین عقل ہے، اس کے مٹنے کی بات کرنا یہ خلاف عقل ہے. مثالیں عرض کی گئی تھی اس سے پہلے کئی، کہ جو کورٹس ہیں، ہمارے عدالتیں ہیں دنیا بھر کے اندر ہزاروں علاقوں کی تعداد میں، ان کا وجود ہی اختلاف پر ہے. اگر اختلاف نہ ہو تو ان عدالتوں کا کام کیا ہے؟ ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو وہ بیمار کی بیماری کو پہچاننے میں کہ اس کو مرض کون سا ہوا ہے مختلف ہو جاتے ہیں، پھر اس کا علاج کس طریقے سے ہونا چاہیے اس میں ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. تو وہ اختلاف کے مٹانے کی کوشش کرنا کہ نہیں، اس مریض کو سارے ڈاکٹرز مل کے ایک ہی رائے بولنا کہ یہ بیماری ہے، اور سب یہی کہنا کہ سب اس کا علاج بس اسی طریقے سے، ایک ہی طریقے سے ہونا چاہیے، اس کے علاج کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو جیسے یہ بات بے عقلی ہے، ایسے ہی دین کے ظنی امور میں پائے جانے والے اختلافات کے بارے میں یہ خواہش رکھنا کہ یہ سارے مٹ جائیں، یہ بھی ایک بے جا خواہش ہے. اب ایک اہم سوال ہے، کیا یہ اس قسم کے اختلافات صحابہ کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ ظاہر ہے تھے، اس کی کئی مثالیں گزشتہ جماعت میں عرض کی گئی، 12-15 مثالیں دی گئی تھی واقعات کی صورت میں، اور بتا عرض کیا گیا تھا کہ یہ اس طرح سے اختلاف ہوا، اس طرح سے اختلاف ہوا، اور اس وجہ سے ہوا، اور کچھ اختلافات پھر ختم ہونے والے تھے تو ہو بھی گئے، کچھ اختلافات ختم ہونے کی نوعیت کے نہیں تھے تو پھر نہیں ہوئے اور قیامت تک نہیں ہوں گے. تو یہ ظنی امور میں جو اختلافات ہے، نص فہمی میں جو اختلافات، قرآن و حدیث کے بعض دفعہ سمجھنے میں ایک آدمی ایک طریقے سے سمجھتا ہے، دوسرا آدمی دوسرے طریقے سے سمجھتا ہے، علم والا ہے، دیانتدار ہے، اس کے باوجود عقل سے کام لینے کی صورت میں، اختلاف رائے کی صورت میں بات ذہن سامنے آتی ہے، مسئلہ ایسا سامنے آتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں اس کو گوارا کیا جائے گا، اس کا حل یہی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا اختلاف لایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے اختلاف کو گوارا ہی فرمایا۔ غزوہ خندق میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کے احزاب جو سارے اطراف عرب سے پھیل کر کے اکٹھا ہو گئے تھے کہ اب یا تو ہم رہیں گے یا مسلمان رہیں گے، اب سارے مدینے کا وجود ملیا میٹ کر دیں گے، مدینے ہی کو مٹا دیں گے، آج اس ارادے سے وہ آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ نے ہوا بھیجی اور ایک ہوا نے ان کا کام تمام کر دیا، کئی دن کے محاصرے کے بعد، انتظار کے بعد وہ لوگ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت تک مدینے کے اندر جو یہودی آباد تھے ان سے مسلمانوں کی یہ ان کا ایگریمنٹ تھا کہ وہ غیروں کی مدد نہیں کریں گے، مدینے پر حملہ کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے، یہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا معاہدہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کیا تھا۔ اس موقع سے، غزوہ احزاب کے موقع سے، غزوہ خندق کے موقع سے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کی، تو وعدہ توڑا انہوں نے، تو جنگ کو دعوت دی۔ غزوہ خندق ختم ہوا تو صحابہ کیونکہ بہت دن سے تھکے ہوئے تھے، بھوک کے مسائل ہیں، جنگ کی شدت کے مسائل ہیں، حفاظت امن خطرے میں پڑا ہوا ہے، پریشانی اپنی جگہ ہے، اور سردی کا زمانہ تھا، سخت سردی کا زمانہ، اور اس وقت جو حالات تھے، اس وقت تک ابھی فتوحات ہوئی نہیں تھی اسلام کی، تو مالی اور معاشی اعتبار سے جو مسلمانوں کی زندگی تھی وہ تنگ تھی، تو جن مشکلات سے وہ گزر رہے تھے دشمن کے واپس جانے کی وجہ سے انہوں نے کچھ دیر سکھ کا سانس لینے کے لیے ہتھیار اتار دیے۔ تو حضرت جبریل آ گئے، آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، ابھی فرشتوں نے تو اپنے ہتھیار نہیں اتارے، آپ لوگ کیوں اتار رہے؟ چل کے بنو قریظہ یہودیوں سے مقابلہ کرنا ہے، چلیے۔ تو جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر کے آئے کہ فوری جانا ہے، ابھی ایک جنگ ختم نہیں ہوئی کہ دوسری جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کوئی تم سب میں سے، تم سب کے سب بنو قریظہ میں ہی اثر پڑے، یہ اثر سے پہلے کی بات ہے، تھوڑی اثر سے گھنٹہ دو گھنٹے پہلے کی بات ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو یہاں سے بنو قریظہ، یہود کے قبائل جہاں آباد ہیں وہاں پہ جانا ہے، اور وہیں جا کر کے سب کو اثر پڑنا ہے۔ صحابہ حکم کی تعمیل میں نکل پڑے۔ راستے میں عصر کا وقت تنگ ہو گیا کہ اگر رک کے نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر حدیث جو ہے کہ عصر وہیں پڑھنی ہے، اس کی مخالفت ہوگی۔ نماز اگر یہاں پر راستے میں پڑھتے ہیں کہ ادا نماز پڑھنا ہے تو پھر نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بنو قریظہ میں وہاں قبائل کے پاس پہنچ کے پڑھنا ہے، اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ سامنے ہے۔ دوسرے صحابہ بولے، سمجھے کہ بھائی نماز قضا کرنے کا حکم کیسا دے سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلد سے جلد پہنچو، اتنی جلد پہنچو کہ عصر کا وقت باقی ہو اور تم وہاں پہنچ کر کے عصر ادا کر لو۔ لیکن اگر صورتحال یہ پیش آ گئی ہے کہ ہم وہاں عصر کا وقت باقی رہنے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو پھر ہم کو عصر یہیں پڑھ لینا ہے، نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد فوری جلدی کر کے ہم کو اپنے مقام پر جہاں حضور کا حکم ہے وہاں پہنچنا ہے۔ تو کچھ صحابہ نے نماز قضا کر کے بنی قریظہ میں جا کر کے نماز وہاں پر ادا کی، اس وقت تک ان کے عصر کا وقت نکل چکا تھا۔ کچھ صحابہ نے راستے میں ہی رک کر کے نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد بنی قریظہ پہنچے۔ صحابہ میں مسئلے میں اختلاف ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک ہی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور صحابہ اکرام پورے کے پورے دیانتدار ہیں، کوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے، اپنی منمانی کی وجہ سے کوئی یہ نہیں بول رہا، سب حکم کی تعمیل کے لیے ہی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال پیش آ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختلاف آیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، کچھ نے راستے میں نماز پڑھی اور پھر بنو قریظہ پہنچے، کچھ نے نماز قضا کر دی اور وہاں جا کر کے ادا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز کے قضا کرنے والوں کو کچھ کہا اور نہ راستے میں رک کر نماز ادا کرنے والوں کو، تاخیر سے پہنچنے والوں کو کچھ کہا۔ اگر یہ مسئلہ غلط تھا تو ایک نبی غلطی پہ امت کو جبا ہونے دے ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا کرنا غلط تھا، کوئی ایک غلطی پر تھا اور اس کی غلطی سے اس کو رجوع کرانا ضروری تھا، توبہ کرانا اور غلطی بتانا ضروری تھا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ تک اللہ کے جو پیغامات آئے ہیں ان کا پہنچانا ضروری ہے،
اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ تبلیغ کی ذمہ داری میں ناقص کارکردگی کے ذمہ دار سمجھے جائیں گے، آپ تبلیغ کی ذمہ داری میں ناقص کارکردگی کے ذمہ دار سمجھے جائیں گے، رسپانسبل جس کو بولتے ہیں رسپانسبل وہ سمجھا جائے گا، فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس. ہاں اس سلسلے میں جو کوشش آپ کریں گے تو رکاوٹیں آئیں گی اور جان کی دھمکیاں، مال کی نقصان کی دھمکیاں جو آئیں گی اس سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. بہرحال تو یہ آیت بتاتی ہے کہ کوئی نبی اپنے فریضے کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتا. سمجھ میں یہ آیا کہ صحابہ میں نصف فہمی میں اختلاف ہوا، دونوں نے اپنے دیانتداری کے ساتھ اس پہ عمل کیا، تو اب حضور کی کوشش یہ نہیں تھی کہ ان کو ایک پہ جمع کیا جائے. حضور نے اگنور کیا کہ یہ معاملہ اگنور کرنے والا ہے، یہ برداشت کے تحمل سے کام لینے والا ہے، کہ وہ بھی دیانتدار ہیں اپنی جگہ، یہ بھی دیانتدار ہیں اپنی جگہ، اور کوئی دین کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا، سب کے سب دین پر ہی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا اس کو گوارا کیا جائے گا. یہی ہوا. امت کے بہت سارے مسائل میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایک قطعیات ہے اور ایک ظنیات ہے. یہ جو اختلاف کی بات کئی ہفتوں سے جمعات سے چل رہی ہے، یہ ظنی امور میں، ظنیات میں، ظنی ابواب میں اختلاف کی بات ہو رہی ہے. قطعیات کے بارے میں انشاءاللہ پھر آئندہ جمعات میں عرض کیا جائے گا. تو ظنی امور میں جو اختلافات اکثر پائے جاتے ہیں، زیادہ تر اس میں افضل غیر افضل، اولا غیر اولا، بہتر کم بہتر کے ہیں. ایک طرف بہتر ہے اور ایک طرف کم بہتر ہے، ایک طرف اولا ہے ایک طرف غیر اولا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سورہ نماز شروع ہم کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے، سینہ تک اٹھانا چاہیے، کان تک اٹھانا چاہیے، کاندھوں تک اٹھانا چاہیے، یہ جو اختلاف ہے یہ اولا غیر اولا کا ہے. تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے. آمین زور سے بولنا چاہیے آہستہ بولنا چاہیے، اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے. رفع یدین نماز میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے. ہر رکعت میں دوسرے سجدے سے سیدھا، پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے یا ویسے ہی ڈائریکٹ اٹھ جانا چاہیے، اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو اولا اور غیر اولا ہیں، اور اس کو مجتہدین نے خود آپس میں گوارا کیا ہے. احترام سے پیش آنا ہوتا ہے ان معاملات میں، کبھی ادب و احترام میں بڑوں کے اس چیز کو چھوڑ دینا بھی پڑتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے وہاں اس بستی میں، اس کے مزار کے قریب کسی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، مزار پہ نہیں، مزار کے قریب جو مسجد تھی اس مسجد میں امام شافعی نماز ادا کر رہے تھے. اور عام طور سے آپ کی عادت امامت کرانے کی نہیں تھی، امام شافعی امامت نہیں کرواتے تھے، شاگردوں میں سے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو آگے بڑھا دیتے تھے. اس موقع سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر ایک تو یہ کیا کہ امامت فرمائی خلاف معمول، دوسرے سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس آمین وغیرہ بالجہر پڑھنا ہے اور ان کے پاس رفع یدین کرنا ہے امام شافعی کے مسائل کے اندر، تو ایک تو امامت کی، یہ خلاف معمول تھا، دوسرے آمین بالجہر نہیں کی، بس آہستہ سے آمین کہا نماز کے اندر، اور تیسرے انہوں نے رفع یدین بھی نہیں کیا. شاگردوں نے پوچھا کہ آج ایک نہیں تین چیزیں خلاف معمول نظر آئی ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو پھر مزار کی طرف اشارہ کر کے امام حنیفہ کے فرمایا اس قبر والے کے احترام میں، اس قبر والے کے احترام میں میں نے یہ کیا. رہی بات جہاں تک امامت کرنے کا مسئلہ ہے، دیکھیں مجتہدین کا عقی عقل دیکھیں، اندازہ کریں، لوگ جو ان کو الزام دے دیتے ہیں، ان پہ طنز کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا کر گئے، وہ حدیث کی مخالفت کر گئے، فلاں 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 فلاں، ان کی عقل دیکھیں. دیکھیں رفع یدین کا مسئلہ، ہاتھ اٹھانے نہیں اٹھانے کا مسئلہ اولا غیر اولا تھا، تو میں اس کو گوارا کر سکتا تھا، میں نے گوارا کر لیا. بسم اللہ اور آمین زور سے آہستہ پڑھنے کا مسئلہ تھا، یہ اتنا ضروری نہیں تھا، اس کو بھی میں چھوڑ سکتا تھا، میں نے چھوڑ دیا. لیکن قراءت خلف الامام کا مسئلہ جو ہے، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والا مسئلہ، وہ اولا غیر اولا کا نہیں ہے. ایک کے پاس پڑھنا فرض ہے تو دوسرے کے پاس پڑھنا حرام ہے. یہ اختلاف تھوڑا سا شدید نوعیت کا ہے. اگر میں اقتدا کرتا، کوئی اور امام بنتا، میں پیچھے ٹھہرتا، تو پھر ایسی صورت میں اس قبر والے کی خلاف ورزی لازم آتی جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا. اور اگر میں امام بنتا تو پھر امام کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر امامت کو اختیار کیا اور باقی مسائل کے اندر بھی میں نے احترام سے کام لیا. تو یہ مجتہدین کے درمیان ہی نہیں، تمام علماء کے درمیان، ہر دور میں، ہر صدی میں، حتیٰ کہ دور حاضر میں بھی یہ مسائل ہیں. اب آپ حضرات سال ہا سال سے بندے کی بات سنتے ہیں، ان مسائل کے حوالے سے جو اولا غیر اولا ہیں، کبھی کسی کو ٹوکا نہیں جاتا، کبھی کسی کو روکا نہیں جاتا. ہم امامت کرتے ہیں، آمین ولزالین پہ پہنچتے ہیں تو آدھی مسجد آہستہ آمین بولتی ہے، کچھ لوگ زور سے آمین بولتے ہیں، کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، اس کو نہیں بولا جاتا. تو ایسا نہیں ہے. یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ امت عوام الناس ایک ذہن یہ لے کے پنپ رہے ہیں, وہ اپنے ذہنوں میں اس بات کو پال رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس کی پرورش کر رہے ہیں اس بات کی کہ علماء امت میں پھوٹ ڈالتے ہیں, اس بات کو پھیلا رہے ہیں, خود بھی بول رہے ہیں اور اوروں میں بھی اس بات کو پہنچا رہے ہیں. اور کھانا کھاتے ہیں, ہوٹلوں پہ کھا رہے ہیں, دعوتوں میں کھا رہے ہیں, تو پھر کھانا کھاتے ہوئے چٹنی کے جیسا جو ہاضمے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس موقع سے دینی اختلافات کا ذکر نکلتا ہے اور علماء کی غیبتیں ہوتی ہیں. اچار کا جو کام ہے وہ علماء کی غیبت سے لیا جاتا ہے, کھانے کو ہضم کرنے والا کام. تو اس لیے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ امت میں صدیوں سے یہ معمول ہے کہ اختلافات کو اس قسم کے جو ہیں گوارا کیا جاتا ہے. تو ذنی ابواب میں, ذنی مسائل میں جہاں اختلاف ہوں گے وہاں گوارا کیا جائے گا. ایک غلطی یہ بھی نہیں کی جائے گی کہ سب کو ایک مسئلے پہ لے آئیں, جیسا کہ عرض کیا گیا مثال کے ذریعے سے, اور دوسرے چھیڑا بھی نہیں جائے گا خامخواہ بے وجہ کسی کو کہ بھائی تم غلط کرتے ہو. یہ جو ہے نا تم غلط کرتے ہو والا خیال, ذنیات میں غلط کا قصہ نہیں ہوتا. ذنی امور کے اندر ہمارا جو موقف ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے 90% 95% وہ صحیح ہے, لیکن 5% 1% امکان ہے اس کے غلط ہونے کا. آپ کا جو موقف ہے ہم اس کو کمزور سمجھتے ہیں, لیکن 1% امکان ہے وہ صحیح ہونے کا. تو ذنی امور ہوتے ہی اسی نوعیت کے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے, وہ بڑی بہت پاورفل بات ہے, وہ یہ ہے کہ ایسے اختلاف کے باوجود قرآن نے صحابہ کو جو تمغہ دیا وہ رحماء بینہم کا دیا. بہت پاورفل یہ پوائنٹ ہے یہاں پر کہ ایسے جو مسائل کے اختلافات تھے, اور بہت سے تھے ایسے مسائل سے اختلافات, ایسے اختلافات کے باوجود قرآن نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آپس میں محبت رکھنے والے ہیں. تو مطلب یہ اختلافات یہ رحمت کے خلاف نہیں ہے, یہ تفرقہ نہیں ہے, یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ پھوٹ ڈالنا نہیں ہے. ورنہ قرآن کیسا کہہ سکتا ہے صحابہ کو ان اختلافات کی وجہ سے رحماء بینہم. مشاجرات صحابہ کی بحث بھی اپنی جگہ الگ ہے, جو صحابہ میں جنگیں ہوئیں ان کی بحث بھی اپنی جگہ الگ ہے, لیکن قرآن اس کے باوجود رحماء بینہم کہہ رہا ہے ان کو. تو بہت بڑا پوائنٹ ہے یہاں پر یہ. اب اس جملے کے بعد, یعنی قرآن کا ایک جملہ بھی نہیں ایک لفظ, وہ یہ ان ساری بحثوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ ہے موجود ہے, یا تاریخ کے اندر ہم کو ملیں گے واقعات. ان سب کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ اختلافات جو اولا غیر اولا کی نوعیت کے ہیں گوارا کیے جائیں گے. اگر جائز و ناجائز, حلال و حرام کی نوعیت کے بھی ہوں گے, ذنی ابواب میں ہوں گے تو گوارا کیے جائیں گے. قطعیات میں اگر آتا ہے مسئلہ تو پھر اس صورت میں خاموش نہیں رہا جائے گا. اس صورت میں وہ چیز قطعی چیزوں کے خلاف جانا اور وہاں پر اختلاف کرنا وہ ہوتا ہے پھوٹ ڈالنا, فرقہ بنانا, فرقہ واریت, تفرقہ بازی. دو چار مثالیں عرض کرتا ہوں. جیسے دیکھ لیں اللہ پاک کی جو خصوصیات ہے, توحید کا مسئلہ کہ اللہ کی ذات اور صفات افعال اور آثار میں اللہ کو یکتا ماننا کہ ان کے جیسا کوئی نہیں, لیس کمثلہ شیء, قل ہو اللہ احد, واحد نے احد, و الہکم الہ واحد اپنی جگہ, اور قل ہو اللہ احد اپنی جگہ. یکتا ہے وہ, ثانی اور ثانویت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ادھر, تقسیم و ترکیب ادھر ہے ہی نہیں. تو توحید کا مسئلہ بڑا نازک ہے. اب امت میں کچھ لوگ کچھ سالوں پہلے, ایک صدی پہلے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں ہر جگہ, مختار کل ہیں ہر جگہ, ہر چیز کا ان کو اختیار حاصل ہے, علم غیب ان کو حاصل ہے. اب یہ مسائل, یہ اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ ان پہ چپ رہا جائے گا, ان کی زد پڑتی ہے توحید پہ. اللہ کی صفات کو بندوں میں ماننے کی بات کہی جائے گی تو بولیں گے یہ شرک ہے اور اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, نہیں اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا. یہاں صاف بولا جائے گا کہ نہیں یہ غلط ہے, تم غلط ہو اور ان وجوہات سے غلط ہے. معجزات کا امت کے بعض لوگوں نے تاویل کی, معجزات کا صاف انکار کرنے کی بعضوں کو ہمت نہیں ہوتی, لیکن غیروں کے سامنے معجزات کا برملا اعتراف کرنے, اقرار کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. غیروں کے سامنے معجزات کی بات کہیں گے تو بولیں گے کہ یہ انسائنٹیفک باتیں کرتے ہیں, تو وہ تانا سننا نہیں چاہتے. وہ تانا سننے سے بچنے کے لیے معجزات کو بیان کریں گے, لیکن اس کو حقیقت کے ساتھ نہیں بیان کریں گے بلکہ اس کی تعویل کر دیں گے, نہیں اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر. اور اپنے مسلمانوں سے انکار کر کے, انکار کی وجہ سے مسلمانوں کا طنز بھی سننا نہیں چاہتے مسلمان, تو پھر انکار بھی نہیں کرتے. تو بیچ کا راستہ ان لوگوں نے معجزات کے حوالے سے نکال لیا. اب معجزات کا جو انکار ہے, یہ انکار یا تعویل قدرت خداوندی کا انکار ہے. معجزہ کام کس کا ہوتا؟ اللہ کا, ظاہر ہوتا نبی کے ہاتھ پہ, شق القمر ہوا تو حضور نے تھوڑا ہی کیا تھا، کوئی بھی چیز دنیا کی کوئی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اولیاء، حتیٰ کہ انبیاء اور حتیٰ کہ امام الانبیاء، وہ قدرت اللہ نے دی ہی نہیں ہے، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے اور بلا شبہ اللہ کی ذات ہے، تو کسی کو اس قسم کا کوئی اختیار کبھی دیا ہی نہیں گیا۔ حضرات انبیاء یہی فرماتے رہے جب امت مطالبہ کرتی تھی کہ بھائی جو عذاب کا دعویٰ کرتے ہو کہ نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، لے کے آؤ، تو انبیاء یہی فرماتے تھے کہ عذاب لانے کا اختیار ہم کو تھوڑا ہی ہے، وہ تو ان کی مرضی ہوگی، جب چاہیں گے بھیجیں گے۔ تو عذابوں کا معاملہ ہو، نشانیاں پوچھتے تھے کہ معجزات دکھاؤ، ہم جو بول رہے ہیں ویسا کر کے دکھاؤ، تو انبیاء یہی بولتے تھے کہ معجزات کا پیش کرنا تک ہمارے اختیار میں نہیں ہے، معجزات کا پیش کرنا تک ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان کو جب منظور ہوگا اللہ کو اس وقت ہمارے ہاتھوں ظاہر کر دیں گے، تم کو دکھا دیں گے۔ تو معجزات کا انکار یا اس میں تعویل قدرت خداوندی کا کے اوپر آتی ہے اس کی زد، اس لیے وہاں پر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا۔ تو ایسے بہت سے اختلافات ہیں جو عقائد کے اندر ہیں، جو قطعیات کے اندر ہیں، جو متواترات کے اندر ہیں، وہاں پر بالکل بولا جائے گا، اور وہ بولنا بھی وہ حق کی حمایت میں اور باطل کے مٹانے میں آئے گا، وہ اختلافات فرقہ واریت اور تفرقہ بازی میں نہیں آتے۔ وہاں ان کو روکا جائے گا جو باطل کی طرف دار ہیں، ان کو نہیں روکا جائے گا جو حق کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل مقبول رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔